حالانکہ کہتے ہیں کہ چائے میٹھی ہوتی ہے, جہاں چائے میٹھی ہوتی ہے اس میں تو کیا شوگر نہیں, اور جو بالکل پھیکا چاول اس میں زیادہ شوگر ہے, تو مریض اسے مان لیتا ہے کیونکہ ڈاکٹر اس لائن کا ماہر ہے, وہ جو کہے گا مہارت کے ساتھ کہے گا, چاہے ہماری سمجھ میں آگے چاہے نہ آگے. دو آدمی ہوں گے سینے میں درد ہے, دونوں کا ایکس رے لیا, ایک کے بارے میں کہا اسے ٹی بی کی بیماری, اور دوسرے کے بارے میں کہا کہ کوئی ایسی بات نہیں, ہوا پھنس گئی تھی وہ نکل جائے گی, طبیعت ٹھیک ہو جائے گی. دونوں مریض ڈاکٹر کی بات تو مانتے ہیں, اس لیے کہ وہ بیماریوں کی لائن کا ماہر ہے. ڈاکٹر نے کہا اسی طرح انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام روحانیت کی لائن کے ماہر ہیں. آسمانی کتابوں کے ذریعے نبیوں نے ہم لوگوں کو بتایا کہ روح بیمار کیسے ہوتی ہے, روح تندرست کیسے ہوتی ہے, روح بنتی کیسے ہے, روح بگڑتی کیسے ہے, اگر روح بگڑ گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور اگر روح بن گئی تو اس کے کیا اثرات ہوں گے. اس لیے کہ روح جو ہے یہ تو ہے سواری, روح جو ہے یہ تو ہے سوار, اور بدن جو ہے اس کی سواری ہے, اور یہ روح کی جو مقامات ہیں وہ الگ الگ ہیں. روح اللہ کے خزانے میں ہے, اس کے بعد دوسری منزل انسان کا بدن ہے, اس میں روح آ گئی. اب انسان کے بدن میں روح آنے کے بعد اگر اس نے نورانی اعمال کیے اور بھلے کام کیے تو روح کے اندر جگمگاہٹ اور بڑھ گئی, اور یہ چھپی ہوئی, جیسے روح چھپی ہوئی اس کے انوارات بھی چھپے ہوئے, اور اگر اس نے غلط کام کیے دنیا میں تو اس کی روح کی نورانیت ختم ہو کر اور اس میں کالاپن اور ظلمانیت آنی شروع ہوئی, اور جب یہ مرا تو روح نکلی یا تو نورانی بن کر یا ظلمانی بن کر. نورانی روحوں کو علیین کے اندر رکھا جائے گا اور علیین کا کنیکشن جنت سے ہے, اور ظلمانی روحوں کو سجین کے جیل خانے میں رکھا جائے گا اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ جہنم سے ہے. پھر قیامت کا دن جب آئے گا تو یہ جتنے بدن ریزہ ریزہ ہو چکے قبر میں جا کر, ان بدنوں کے ریزوں کو اللہ ملا کر اور بدن بالکل دوسرا نیا تیار فرمائیں گے, اور اس کے اندر اگر کالی اور ظلماتی روح ہے تو بدن بھی اس کا کالا, چہرہ بھی اس کا کالا, روح بھی اس کی کالی, اور اس کے بعد جب جب بدن اس کا بہت لمبا چوڑا کر کے اور جہنم کے اندر اس کو ڈالا جائے گا تو مارنے والے فرشتے بھی کالے, کاٹنے والے سرپ بھی کالے, اور وہاں کی آگ بھی کالی, یہ سارا کالا نظام چلے گا. اور اگر روح ہے نورانی, نورانی اعمال کرنے کی بنا پر, تعلیم کے حلقے, اللہ کا ذکر, ایمان کی مجلسیں, قرآن پاک کی تلاوت, اپنے بچوں کی تربیت, اور بچوں کی تربیت دین داری کے اعتبار سے بچے عورتوں نے ایسے ایسے بچوں کی تربیت کی ہے کہ چاہے وہ بچے انگریزی پڑھائے جائیں گے اور وہ ڈاکٹری پڑھیں گے, وکالت پڑھیں گے, انجینئرنگ پڑھیں گے, اور وہ دنیاوی لائن کے علوم پڑھیں گے, لیکن ان بچوں کی تربیت ماں نے ایسی کر دی کہ اس بچے کے اندر دینداری ایسی آ گئی کہ وہ کالج میں بھی جاتا ہے تو دیندار بن کر, یونیورسٹی میں جاتا ہے تو دیندار بن کر, اسکول میں جاتا ہے تو دیندار بن کر, اور اس کی دینداری کے جو اثرات ہیں وہ دوسرے لڑکوں پر پڑتے ہیں. یہ ماں کی گود سے اس کو دین سیکھنے ملا, ماں کے گود سے جب سے اس نے اپنی آنکھ کھولی تو اس نے دین ہی کو دیکھا, اس نے ماں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا, ماں کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا, اس نے ماں کو روتے ہوئے دیکھا, اس نے ماں کو تسبیح پڑھتے ہوئے دیکھا, یہ ساری دینداری اس کے اندر آئی. تو ایسے نیک عمل جس نے کیے ہوں گے تو اس کا چہرہ کل قیامت کے دن نورانی ہوگا, تو بدن بھی نورانی ہوگا, اس میں روح نورانی. مرد اور عورتیں جنت میں جانے والے ان کے بدن 60 ہاتھ لمبے ہوں گے, 60 ہاتھ لمبے. حضرت آدم علیہ السلام کا جتنا لمبا قد تھا اتنا لمبا ہر جنتی کا بدن ہوگا, کیونکہ وہاں کی نعمتیں بڑی بڑی استعمال کرنی ہے. اب جب یہ انسان مرد ہو یا عورت ہو, یہ جب جنت میں جائیں گے تو وہاں کے باغات بھی نورانی, وہاں کا کھانا بھی نورانی, اور وہاں کی ہر چیز نورانی, سونے اور چاندی کی اینٹوں کی, اس کے جوڑنے کا گارا مشک کا, جنت کی زمین کی مٹی زعفران کی, اور اس کے پتھر کنکر ہیرے اور جواہرات کے, اور جنت میں جانے کے بعد جو نعمتیں ملیں گی وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی. دودھ کی نہریں, پانی کی نہریں, اور شہد کی نہریں, پاکیزہ شراب کی نہریں. وہ شراب بالکل پاک ہوگی, دنیا کی جیسی گندی اور ناپاک نہیں ہوگی. وہ نہریں کبھی سوکھیں گی نہیں, اور مکان کا پچتا کبھی ختم ہوگا نہیں, اور مکان کبھی گرے گا نہیں. ہر چیز وہاں کی نعمتوں کی کوانٹیٹی بھی اس کی زیادہ, کوالٹی بھی اس کی ہائی, اور ٹائم بھی اس کا ختم نہ ہونے والا. اس کی کوئی ڈیٹ ختم نہیں ہوتی. دنیا کی کوئی بھی چیز ہو تو اس میں تین باتیں انسان دیکھتا ہے کہ بھائی میرے بچے زیادہ ہیں, مجھے مکانات کی ضرورت ہے. بھائی کہاں ہیں مکانات؟ تو سب لاہور کے فلاں علاقے میں ہیں مکانات, بک رہے ہیں, اگر چاہو تو لے لو. تو آدمی تین باتیں دیکھتا ہے, ایک تو یہ کہ وہ کتنے ہیں, دوسرا دیکھتا ہے کہ کیسے ہیں, اور تیسرا یہ دیکھتا ہے کہ کتنے وقت کے لیے ہیں. تین باتیں, کوانٹیٹی, کوالٹی اور ٹائم, یہ تین باتیں دیکھی جاتی ہیں. دنیا کی ہر نعمت کے بارے میں تینوں باتوں کا جواب, دنیا کی ہر نعمت مقدار میں کم, آخرت کی ہر نعمت مقدار میں زیادہ. دنیا کی ہر نعمت ہلکے قسم کی, لو کوالٹی, اور آخرت کی ہر نعمت ہائی کوالٹی اور اونچے قسم کی. دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی, یا تو تکلیف آ کر نعمت ختم ہو, اور یا موت آ کر نعمت ختم ہو. تو دنیا کی ہر نعمت ختم ہونے والی, اور آخرت کی ہر نعمت باقی رہنے والی. تو وہاں پر جب آدمی جائے گا سارا نورانی نظام ہوگا, لیکن یہ سارا تیاری اس دنیا کے اندر ہوگی اعمال کے ذریعے سے. اگر قرآن حدیث کے مطابق عمل ہے تو اندر سے روح نورانی بنے گی, اور اگر قرآن حدیث کے خلاف عمل ہے تو اندر سے روح جو ہے وہ ظلمانی بنے گی. اور بھائی دیکھو, دنیا کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ایک آدمی کا چہرہ تو ہو کالا, لیکن اس کی روح ہو نورانی. جیسے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ تو تھا کالا, لیکن روح تھی نورانی. اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی کا چہرہ تو ہوتا ہے گورا, لیکن روح ہوتی ہے کالی. جیسے ابو جہل, چہرہ تو تھا اس کا گورا کیونکہ عورت تھا وہ, اور روح اس کی تھی کالی. تو دنیا میں کسی کا چہرہ کالا دیکھ کر ہم اس کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی کالی ہے, اور کسی کا چہرہ گورا دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی روح بھی گوری ہوگی اور نورانی ہوگی. بلکہ روح کا نورانی ہونا اور روح کا ظلمانی ہونا یہ تو اعمال کے ذریعے ہوتا ہے, جیسے عمل کرے گا. تو بھائی صاحب ان ڈاکٹروں سے یہ بات سمجھائی گئی, تو ڈاکٹر صاحب آپ نے جس بات کو کہا آپ کی مہارت کی بنا پر ہم نے مانا. اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے ہیں سردار, ساری روحانیتوں کے ہیں ماہر, سب سے زیادہ مخلوقات میں دیکھنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ان سے زیادہ کوئی دیکھنے والا نہیں, اور ان سے زیادہ کوئی سننے والا نہیں, اور ان سے زیادہ کوئی علم والا نہیں مخلوقات میں. تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے جو بات ہم کو بتائیں گے تو ہم اپنی عقلوں پر اسے نہیں توڑیں گے, کیونکہ عقل جو ہے اس کے استعمال کی ایک حد ہوتی ہے. اس کے آگے اگر عقل کو استعمال کیا جائے گا تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا. عقل کے اعتبار سے پوری دنیا کے انسانوں کی تین قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ ہے جو عقل سے کام ہی نہیں لیتی, وہ تو ہے دیوتاؤں کے پجاری, یہ تو عقل سے کام ہی نہیں لیتے. ایک قسم وہ ہے کہ جو صرف عقل سے کام لیتی ہے, صرف عقل سے, جتنا عقل میں آئے گا اسے مانیں گے. یہ تو ہے دہریے, ان کے عقل میں جنت نہیں آئی, جہنم نہیں آئی, قیامت نہیں آئی, مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا نہیں آیا. ان کی عقل میں اللہ بھی نہیں آئے, چلو دکھائی نہیں دیتے. انہوں نے ان سب کا انکار کر دیا, اور ان سب کا انکار کر کے دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ دوسری قسم ہے عقل کے استعمال کرنے والوں کی, غلط قسم دو ہے. ایک تو وہ جو عقل سے کام ہی نہ لے, ایک وہ کہ جو صرف عقل سے کام لے, اونلی صرف عقل سے کام لے, دونوں غلط. اور صحیح کون ہے؟ جہاں تک عقل چلتی ہے وہاں تک وہ عقل سے کام لے لے, اور جہاں پر عقل سرینڈر کر دے تو وہاں پر وہی کی بتائی ہوئی سواری میں سوار ہو جائے. جیسے موٹر سڑکوں پر تو برابر چلے گی, لیکن اب آگے آ گیا پانی, پانی کے اگر موٹر نہیں چل سکتی تو وہاں پر جہاز ہوتے ہیں بڑے بڑے, اس میں ساری موٹریں اندر داخل ہو جاتی ہیں, پھر وہ جہاز چلتا ہے. چلا رہے پھر اگلی جو بندرگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر تو دروازہ کھول دیتا ہے, تو وہاں سے بھر کر کے موٹریں نکل کر اپنی منزل پر چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح عقل سے آدمی چاند پر پہنچ جائے منظور ہے, آدمی نئی نئی دوائیں ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں, آدمی نئی نئی ٹیکنیکل ایجاد کرے کوئی اشکال نہیں, لیکن جہاں روحانیت کا معاملہ آئے تو وہاں پر عقل کو روح روحانیت کے جو امام ہے, روحانیت کی لائن کے جو ماہرین ہیں, ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عقل کو لانا پڑے گا. ہر جگہ عقل آزادی ہے, آنکھ سے جتنا کام لینا ہے لو, اگر اس آنکھ سے دیکھنے کا کام لیتے ہو برابر کام کریے گی, لیکن اگر اس آنکھ سے آپ کا زبان میں چھالے پڑے ہوئے ہیں اور کھارا ہے یا کھٹا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا, تو آپ کے پچکاری میں سالن بھر کے آنکھ میں ڈالا چکھنے کے لیے, تو آنکھ جو ہے دیکھنے سے بھی اسٹرائک کر دی. میرا کام تھا وہ تجھے لینا تھا, تو دوسرا کام زبان والا مجھ سے لے رہا. اسی طرح کان کا کام ہے سننا, اگر میدا کسی کا خراب ہے اور وہ کھانے کو کان میں ڈال کے اور میدے کا کام کان سے لے دے تو یہ کان جو ہے اسٹرائک کر دے گا سننے سے بھی. جس کا جتنا کام ہے اتنا لو, موٹر جہاں تک چلتی ہے چلاؤ, جہاں پانی آ جائے تو جہاز کے اندر اسے سوار کر لو. اسی طرح عقل ہے, عقل سے مادی لائن کے اندر آدمی جتنا چاہے سمجھے اور جتنا چاہے مادی لائن میں اپنے عقل کو دوڑائے, لیکن جہاں پر روحانیت کی لائن کا معاملہ آیا تو وہاں پر یہ آدمی عقل کو وہی کے تابع کر دے. ہاں اتنی بات میں تو عقل دوڑانی پڑے گی کہ کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو نبوت کے دعوے میں سچا ہے یا جھوٹا. اللہ پاک نے ایسا انتظام کیا ہے ہر نبی کے ساتھ کہ اس کو ایسا معجزہ دیا کہ اپنے زمانے کے جتنے لوگ ہیں اس معجزے کے سامنے عاجز ہو جاتے ہیں اور ان کے دل قائل ہو جاتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے. یہاں تک کہ فرعون کا دل بھی قائل تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے, لیکن اس کا ناک کا مسئلہ انکار کیا. حالانکہ اندر سے یقین تھا کہ ایسا زبردست معجزہ جو لائے ہیں یہ نبی ہی ہے اللہ کے قائل, لیکن چونکہ اپنی گود میں پلے, ہمارے ہاتھوں بڑے ہوئے, اب رحیم کی نبوت کے قائل بنے, تو پھر ہماری ناک نیچی. بس یہ ناک جو ہے نا یہ آدمی کو خود رویہ کھلاتی ہے, ناک کا مسئلہ. دین کے کام کرنے والوں میں بعد مرتبہ ناک کا مسئلہ آ جاتا ہے, بھائی میری چلے, جہاں میری چلے ہوئی بس وہاں پر اللہ کی مدد ہٹ جاتی ہے. بلکہ مستقل ایک فرشتہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے کہ جو آدمی تواضع اور عاجزی کے ساتھ چلے تو اے فرشتہ تو اس کو اونچا کر دے, اور اگر جو تکبر کے ساتھ رہے اے فرشتے تو اس کو نیچا کر دے. تو بنی اسرائیل عاجزی کے ساتھ چلے, موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام عاجزی کے ساتھ چلے, اللہ نے ان کو تو اونچا کر دیا. اور فرعون قارون حامان یہ ذرا اونچے بن کر چلے تو اللہ نے ان کو نیچا کر دیا. خدا کا ایک نظام ہے غیبی. اب ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے, اس زمانے میں طبابت اور ڈاکٹری کا زور تھا, تو طبابت اور ڈاکٹری کا جو زور تھا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے جو معجزہ دیا وہ سارے ڈاکٹروں کو عاجز کرنے والا معجزہ, مردے کو زندہ کرنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردے کو زندہ کر دیتے تھے تاکہ ان کی نبوت کے قائل ہو جائے لوگ, لیکن بے اذن اللہ کہتے تھے تاکہ لوگ ان کو خدا نہ مانے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک تو ان کو گھٹا کر گرے اور ایک ان کو بڑھا کر گرے, بڑھانے سے بھی گرتا ہے گھٹانے سے بھی گرتا ہے. اور باقی لوگ معتدل رہے ہیں جس نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول مانا, بس وہ تو ہے سچے پکے. اور جنہوں نے ان کو زنا کی اولاد مانا وہ گر گئے یہودی, اور جنہوں نے ان کو خدا مانا تو وہ بھی گر گئے. نصارا نے تو خدا مانا, یہودیوں نے ولد الزنا مانا, اور ہم بھائی اس کو کوئی ہلا دوں گی کیوں ہلاتا ہے. یہ درمیان درمیان کا راستہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو معجزہ دیا مردوں کو زندہ کرنا, مٹی کی چڑیاؤں کا بنانا, اس کے اندر پھونک مارنا اور پھر وہ پرندہ بن کے اڑ جاتی تھی, اسی طرح کھور اور برف کی بیماری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ٹھیک ہو جاتی تھی. اور پھر خود یہ تو زندگی میں بتایا اور لوگ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. اور اخیر اخیر میں جب ان کے پھونک مارنے سے مٹی کی بنی ہوئی چڑیا اڑ سکتی ہے, تو جو خود پھونک مارنے والا اگر زمین سے آسمان کی طرف اڑ کر چلا جائے تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں, زمین سے آسمان کی طرف چلے گئے. کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے یہ مرد اور عورت کے ملنے سے نہیں بنے, بلکہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں یہ بنے, اور حضرت جبریل نے پھونک ماری اللہ کی طرف سے اور اس سے انہیں جان پڑی. تو حضرت جبریل والا بھی اثر ان کے اندر ہونا چاہیے جو پھونک پڑی. جب حضرت جبریل کی پھونک سے اللہ کے بنانے سے یہ بنے تو ان کی پھونک سے پرندے بھی اڑے, اور ان کی پھونک سے مردہ بھی زندہ ہوئے, اور خود ان کے اندر وہ روحانی طاقت کہ جب چاروں طرف سے گھیرے میں لیا گیا تو یہ ان کے آسمان پر پہنچ گئے, ابھی وہیں پر ہیں. وہ آخر میں آئیں گے, زیادہ مکاریاں کرنے والا جو دجال ہوگا اس کی پٹائی کے بعد سے آئیں گے, اور یہ ثابت کرنے کے لیے آئیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے دور کے اندر میں آؤں گا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میں چلوں گا, اللہ کے نبی ہونے کے باوجود میں تابع بنوں گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ سارے معجزات جو ہیں یہ عقلی طور پر ہے, عقلی طور پر عقل سے سمجھ میں آئے. اچھا سب سے آخر میں آئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, سب سے آخر میں تشریف لائے. اچھا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آیا, تو آپ کو اللہ نے معجزات تو بہت دیے, بہت معجزات ہیں. چاند کے دو ٹکڑے ہونا یہ بھی ایک معجزہ ہے, اور درخت کا زمین پھاڑ کے آنا یہ بھی ایک معجزہ ہے, اور جانور کا آپ کے سامنے بولنا یہ بھی ایک معجزہ ہے. معجزات تو بہت ہیں, لیکن ایک معجزہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا ہے کہ وہ اللہ نے ہمارے ہاتھ میں لے لیا, اور وہ معجزہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ جو قیامت تک اس مسلمان کے ہاتھ میں باقی رہے گا. اور شکر اللہ کا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد ذرا اس میں سوجھ بوجھ آتی ہے تو ماں اس کو دھیمے دھیمے اللہ کی باتیں یاد دلانا شروع کرتی ہے, اور جب ذرا بڑا ہوتا ہے تو پھر سے مدرسے میں بھیجا جاتا ہے بچوں کو. ایک بزرگ تھے غالباً بختیار قاضی رحمت اللہ علیہ, ان کی ماں نے پڑھنے کے لیے بھیجا, بسم اللہ کرانے کے لیے دوسرے اللہ والے کے پاس بھیجا. اب وہاں سے بسم اللہ کرنے گئے تو انہوں نے کئی پارے سنا دی. تو سامنے والا کہتا ہے کہ بھائی تو میرے کو پڑھانے آیا کہ میرے پاس پڑھنے آیا, تو تو میرے پاس بسم اللہ کرنے آیا, تو میرے کو پڑھانے آیا کہ میرے پاس پڑھنے آیا. اس نے کہا میں آیا تو ہوں پڑھنے, لیکن جب سے میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنی ماں کو قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ سن سن کے اتنا بھی مجھے یاد ہو گیا, آگے کا تم یاد کرا دو. ایسی مائیں دنیا میں گزری. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ ملا جو ہمارے ہاتھ میں ہے, اور وہ ہے قرآن پاک. قرآن پاک حضور کا معجزہ ہے جس نے سب کو عاجز کر دیا. 40 سال کی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے مکے والوں کے سامنے تھی کہ آپ کسی پادری سے تفصیلی ملاقات آپ نے نہیں کی, اور آپ نے کسی مدرسے اسکول میں جا کر نہیں پڑھا, اور آپ بالکل امی تھے. بکریاں آپ نے چرائیں, تجارت آپ نے کی, نبوت ملنے سے پہلے شادی آپ کی ہو گئی, حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ابو طالب نے نکاح پڑھایا. حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کی خدا کی مددوں کو دیکھ چکی تھی اور مکہ مکرمہ کی سب سے زیادہ مالدار عورت تھی. ان کے برابر نہ کسی کے پاس کسی مرد کے پاس ان کے برابر مال تھا نہ کسی عورت کے پاس مال تھا اور وہ تاجروں کے ساتھ شرکت میں تجارت کیا کرتی تھی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تجارت کا معاملہ کیا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کے لیے تشریف لے گئے. میسرا نام کا ایک غلام ساتھ کر دیا تاکہ آپ کی خدمت کرے. وہ جب سارا تجارت وغیرہ کا کام کر کے تشریف لانے لگے تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنی کھڑکی کے اوپر چڑھ کر جو دیکھتی تھی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سایہ فرشتوں کا تھا. اپنی سہیلیوں کو بلایا گوشو کی شان کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں. تجارت میں اتنا نفع حضرت خدیجہ کو ہوا اور خود حضور کو بھی ہوا اس طرح شرکت میں تھی کہ پورے مکے کے تاجروں میں سب سے زیادہ مالدار عورت حضرت خدیجہ بن گئی. اس کے بعد پھر نکاح کی خواہش, نکاح ابو طالب نے پڑھایا. حضرت خدیجہ کا نکاح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا, اولاد بھی ہوئی. اس کے بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے نبوت 40 سال کی عمر میں دی. آپ کی عمر تو تھی 25 سال کی جس وقت نکاح ہوا. 40 سال کی عمر میں آپ کو نبوت کی دی. آپ غار حرا میں تھے اور 6 مہینے تک بڑی عبادت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عبادت کرتے کرتے پھر نبوت دے دی. کیوں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام کچھ ایسا چلایا ہے, دیکھو 4 چیزیں ہیں. ایک تو جمادات, دوسرے نباتات, تیسرے حیوانات اور چوتھا یہ انسان. جمادات جیسے پتھر اونٹے وغیرہ جمادات ہیں, یہ بڑا نہیں کرتے, جتنے ہیں اتنے ہی رہے. دیکھ اللہ نے ایسا نظام بنایا کہ سارے جمادات میں ایک چیز ایسی بنائی کہ جو بڑھتی رہتی, وہ ہے سی پی. سی پی بالکل ظاہری نظروں سے دیکھو تو جمادات ہے. یہ جو پڑھے لکھے اس کے اندر جو کچھ کہیں وہ کہتے ہیں, پڑھے لکھے تو منی کے قطرے کے بارے میں بھی کہتے ہیں اس میں جان ہے. تو یہ جو اس وقت کی جو تحقیق آپ تو میں نہیں کہتا, میں تو کہتا صاف جو آدمی دیکھتا ہے وہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جو بیان فرماتے ہیں وہ صاف آدمی جو دیکھتا ہے. بل احمد آباد کا دہا, زمین کو ہم نے پھیلا دیا. اب چاہے وہ زمین گول بھی ہو, گھوم بھی رہی ہو, پھر بھی رہی ہو, لیکن انسان کو جیسا دکھائی دیتا ہے ویسا ہی کہا جاتا ہے اللہ کی طرف سے. اسی طرح سن سیٹ اور سن رائز اس کے اندر جو حساب دار ہوتے ہیں وہ بھی جانتے, سورج سے کبھی غروب ہوتا ہی نہیں. اس لیے زمین جب حرکت کرتی رہتی ہے تو جو ان کا حصہ زمین کو نظر آنا بند ہو گیا, بس اس کا نام رکھ دیا کہ سن سیٹ. یہاں پر سورج ڈوب گیا, ہمیں سورج میں ڈوب کے کہا گیا, وہ تو پچھلی جگہ پہ ہے برابر, دوسری جگہ کو روشن کر رہا ہے. اسی طرح قرآن کا اسلوب جو ہے ظاہر بھی جیسا دکھائی دیتا ہے. تو میں بھی اس وقت جو بات کر رہا ہوں عام لوگ سمجھ سکے ویسی. سی پی جو ہے یہ جمادات میں سے, لیکن یہ بڑھتی رہتی ہے, بڑھتی رہتی ہے اور اس کے اندر موتی بنتا ہے. ساری جمادات میں بڑھنا یہ سی پی کا کام ہے. جیسے جانور بڑھتا ہے, جیسے نباتات بڑھتی ہے, جیسے گھاس بڑھتی ہے, درخت بڑھتا ہے, اسی طرح سی پی بھی بڑھتی ہے. اور جمادات میں جتنے بڑے پتھر ہیں یہ بالکل نہیں بڑھتے, اور سی پی جو ہے نباتات کی طرح بڑھتی ہے, گھاس پھوس کی طرح بڑھتی ہے. اچھا اسی طرح نباتات جو گھاس پھوس ہے درخت ہیں یہ بڑھتے ہیں, لیکن ان کے اندر عام طور سے احساس نہیں ہوتا. لیکن حیوانوں کی طرح احساس والا اللہ پاک نے ایک درخت بنایا اور وہ ہے چھوئی موئی. یہ چھوئی موئی جو ہے نا اس میں حیوانوں پر ہی بات ہے. اس کے قریب چلے جاؤ تو سکڑ گئی ہو جائے گی, اور اس سے دور چلے جاؤ تو پھر بھول جائے گی ایک دم سے. یعنی جیسے کسی انسان کے اندر حرکت, کسی جانور کے اندر حرکت ہوتی ہے, وہ حرکت چھوئی موئی کے اندر ہوتی ہے. تو جمادات نے ایک سی پی ایسی بنائی جس میں درختوں اور اور گھاس پھوس کی طرح بڑھنا رکھا, اور اسی طرح سارے درختوں اور گھاس پھوس کے اندر ایک چیز اللہ نے ایسی بنائی کہ جس نے حیوانوں کی طرح احساس رکھا اور وہ چھوئی لی. اچھا جانور جو ہے جتنے, ان جانوروں میں ایک جانور ایسا بنایا کہ جس کے اندر انسانی حرکات رکھی اور وہ ہے بندر. بندر جو ہے اس میں پوری انسانی حرکات ہے, انسان کی طرح کھایا گئی, ہاتھ سے کھانے والا اور کوئی دوسرا جانور نہیں ہوتا. بندر اگر جوئے بھی بنے گا, انسانی نقل بھی اتارے گا, اس کے اندر کئی باتیں ایسی پائی جاتی ہیں بندر کے اندر کہ وہ انسان کے جیسے کام کرتا ہے. عام طور سے بڑے قصے مشہور ہیں. تو جمادات میں تو ایک بڑھنے والا سیپی بنائی گھاس پھوس کی طرح, اور نباتات کے اندر احساس والا ایک درخت بنایا چھوئی موئی, اور اسی طرح حیوانات کے اندر ایک جانور ایسا بنایا جس کو بندر سے انسان سے مناسبت ہے, وہ ہے بندر. اب انسان ہے, اب انسان کے اندر انبیاء کرام علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ ان کو مناسبت ہے فرشتوں سے, ان کو مناسبت ہے فرشتوں سے. ہر انسان اتنی مناسبت فرشتوں والی نہیں پیدا کر سکتا جتنی نبی کو ہے, اس لیے کہ اوپر کی بات نیچے والوں تک پہنچانی ہے تو پہلے اوپر کی بات کو لینے کی استعداد, وہ استعداد نبی کے اندر ہوتی ہے. بات اوپر سے آتی ہے اور وہ نبی نیچے والوں تک بات پہنچاتا ہے, اور جن تک بات پہنچاتا ہے ان کو دکھائی نہیں دے گا. وہ نبی کی بات کے ذریعے سے بات کریں گے, لیکن پہلے وہ اپنے عقل کے ترازو میں تولیں گے کہ واقعی یہ نبی ہے کہ واقعی یہ نبی ہے کہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبریل علیہ السلام نے بھینچا, اور بھینچنے کے بعد یہ کہا گیا اس طرح پڑھیے, کہتے میں پڑھا لکھا نہیں ہوں. دو تین مرتبہ بھینچا, وہ کیا تھا؟ اوپر کی مناسبت آپ نے پیدا کی جا رہی, اوپر سے سارا کلام آنے والا ہے اللہ کا, تو وہ استعداد پیدا ہو رہی, پھر آپ کی زبان پر وہ جملے جاری ہوئے. اقرا بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, یہ پانچ آیتیں اتری. پھر آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے اپنے گھر کی طرف چلے, راستے کے اندر شجر اور حجر بھی آپ وہی آتی تھی تو میری ران پھٹنے کے قریب ہو جاتی تھی. جو انسی اونٹنی پر آپ ہوتے تھے اور اس وقت میں وہی آتی تھی تو وہ اونٹنی جھک جاتی تھی وہی کے بوجھ سے. وہی پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا زبردست مجاہدہ پڑتا تھا, اور پھر وہ چیز آپ کے اندر اترتی تھی, اور پھر آپ زبان مبارک سے اس قرآن پاک کو پڑھتے تھے, اور لوگ منتظر رہتے تھے کہ اب کیا اترتا ہے, اب کیا اترتا ہے, اللہ کا کون سا حکم اترتا ہے. کیونکہ اللہ کا ایک حکم اتنا طاقتور ہے اور اللہ کا ایک حکم اتنا قیمتی ہے کہ ایک حکم اللہ کا پورا کیا جائے تو ساتوں زمین آسمان کی بلی سے زیادہ قیمتی, اور اللہ کا ایک حکم توڑا جائے تو ساتوں زمین آسمان کے ٹوٹنے سے زیادہ خطرناک ہے. تو ہر وقت انتظار رہتا تھا ساری پبلک کو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا کون سی آیت اترتی ہے. اب آپ کھڑے ہوئے اور اس کی دعوت دینی شروع کی. لیکن بھائی دیکھو, ہر زمانے میں منصف لوگ بھی ہوتے ہیں اور ضدی لوگ بھی ہوتے ہیں. جو لوگ منصف تھے انہوں نے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مان لیا. ایک مرد نے, ایک عورت نے اور ایک بچے نے. مرد تو صدیق اکبر, عورت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور بچہ حضرت علی. میری بہنیں اچھی طرح سے سمجھنے بات کو کہ صرف مردوں کا تبلیغ میں لگنا اس سے دین پورا نہیں پھیل سکے گا. جب تک عورتیں اور بچے مردوں کی طرح قربانی میں شامل نہ ہو, اس امت کا وجود ایک مرد کی قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام, ایک عورت کی قربانی حضرت حاضرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور ایک بچے کی قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام, ان تین کی قربانی پر بیت اللہ شریف کی تعمیر ہوئی, اور اس پر جو دعا مانگی تو اس نے اس امت مسلمہ کا وجود مانگا. تو اس امت مسلمہ کا وجود جو ہے ایک مرد کی قربانی، ایک عورت کی قربانی، ایک بچے کی قربانی، اسی طرح میرے محترم دوستو اس امت مسلموں کا بقا اور اس امت مسلمہ کی ترقی مردوں کی قربانی کے ساتھ، عورتوں کی قربانی کے ساتھ اور بچوں کی قربانی کے ساتھ وابستہ ہے۔ اب ہماری بہنیں بہت تعجب کر رہی ہوں گی تو بچوں سے کیا قربانی ہے دلوانا؟ بچوں کی قربانی یہ ہے کہ ماحول سارا بگڑا ہوا، ماحول سارا ماڈرن ٹائپ کا، اس کے اندر بچوں کو اگر شرعی لباس پہنایا جائے، شرعی باتیں بتائی جائیں تو ان بچوں کا دوسرے بچوں میں مذاق اڑے گا کیونکہ سوسائٹی میں انفٹ ہو گئے۔ اپنے بچوں کی ایسی عادت ڈالی جائے کہ یہ جلو رہے، جیسے میں نے پچھلی مرتبہ جی مستورات کے بیان میں شاید عرض کیا تھا ایک قصہ،